صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا رب وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات
Yeah. تعلیمات لاگو کر کے کھلے ہوئے تھوڑا سا نکال لیتے ہیں اس میں جن کو کسی مدد کی جانی چاہیے بڑے پیمانے میں مدد کی جانی چاہیے ان سے کئی گنا زیادہ مغل مقامات پر چلا جانا چاہیے. تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بارہ جنا کی مدد ہونا چاہیے مزید یقین حاصل کرنے کے خاطر سے حقیقت وہاں مسلم کی مدد ہو رہی ہے. ایسا راستہ تیار کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے کچھ خراب ہو جائے
باقی جگہ نہیں پہنچی ہے اور اسی وجہ سے بار بار مجھ سے بھی مومنین نے درخواست کی کہ ہم پارا چنار کے مومنین کے حوالے سے پیسہ دینا چاہتے ہیں, خمس کے علاوہ ڈونیشن بھی دینا چاہتے ہیں, دوسری مدد کرنا چاہتے ہیں. فقط پاکستان کے مومنین کی بات نہیں کر رہا, باہر کے مومنین کا بھی تذکرہ ہے. مگر میں نے یہ کام جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں اسی لیے نہیں لیا کہ جو کام بھی ذمہ داری سے انسان نہ کر سکے بہتر ہے کہ وہ اس میں ہاتھ نہ ڈالے. چنانچہ اب یہ اطمینان حاصل کرنا بہت دشوار ہے کہ حقیقتاً ان تک کیسے پیسہ پہنچایا جائے. تو اگر آپ کو کس طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ خمس کا پیسہ حقیقتاً ان مستحقین کو پہنچے گا تو بہت اچھا ہے, وہاں استعمال کرنا بالکل جائز ہے. اس کے بعد ایک سوال کل کا تھا جس کا تعلق ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہے. پوچھا یہ گیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ ایسا سوال ہے کہ نہ جانے مجھے کتنی مرتبہ کیا گیا ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ اس سوال کے بارے میں شاید سنچری مکمل ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو. بار بار پلٹ پلٹ کے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو سکے تو کیا نکاح باقی رہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ برادران اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ ہمارے ہاں اس کا پڑ رہا ہے, ورنہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی کے درمیان تعلقات ختم کرنے کے لیے یعنی رشتہ منقطع کرنے کے لیے تین یا چار طریقے ہیں. نمبر ایک طلاق, نمبر دو خلع, نمبر تین زہار اور نمبر چار فسخ. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, فقہی مسائل کی تفصیل میں نہیں گیا. اگر ان میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو یقیناً میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا. لہذا اگر ازدواجی تعلقات نہ ہوں تو نکاح پر اثر نہیں پڑتا ہے. مگر اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہیں. تفصیلات اپنے مقام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا مسئلہ پیدا آ گیا ہو گیا ہے کہ اب تعلقات قائم نہیں ہو رہے ہیں, یعنی تعلقات قائم نہیں ہو رہے کا مطلب یہ کہ یا تو کوئی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تعلقات قائم نہیں ہو رہے ہیں, یا عمر بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے تعلقات قائم نہیں ہو رہے ہیں, یا شوہر باہر چلا گیا ہے اور اس کی وجہ سے تعلقات قائم نہیں ہو رہے ہیں, تو ان تمام وجوہات سے کم از کم نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ اب بھی میاں بیوی کہلائیں گے. البتہ بیوی کا ایک حق شوہر پر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا حق بیوی کا شوہر پر ہے. باقی جتنے حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. سب سے بڑا حق بیوی کا جو شوہر پر ہے وہ یہی ہے کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم ازدواجی تعلقات قائم کیے جائیں. یہ سب سے بڑا حق ہے بیوی کا, حق بیوی کا ہے. لہٰذا اگر یہ حق بیوی معاف کر دیتی ہے تو بات ختم ہو گئی. شوہر مثلا باہر گیا ہوا ہے دو سال تین سال چار سال پلڑ کے واپس نہیں آیا, اب اگر یہ حق بیوی معاف کر دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں, چار سال تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں کوئی بات نہیں. لیکن اگر شوہر باہر گیا ہوا ہے اور بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری یہ کہ چار مہینے کے بعد کم از کم بیوی کا یہ حق ادا کرے, چاہے اس کو نیویارک کی فلائٹ پکڑ کے واپس آنا پڑے تو یہ حق ادا کرنا پڑے گا. اچھا اب اگر حق ادا کرنا پڑے گا مگر اس کے باوجود حق ادا نہیں کر رہا ہو شوہر تو کیا ہوگا؟ کیا پھر نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ شوہر گناہگار ہے لیکن اس کے باوجود نکاح نہیں ٹوٹا, نکاح اپنے مقام پر باقی ہے. نکاح ٹوٹنے کے لیے تو لازمی ہے کہ طلاق کا صیغہ پڑھا جائے, خلع کا صیغہ پڑھا جائے, یا مثلا زہار کا صیغہ پڑھا جائے یا دوسرے جو صیغے ہیں یا فص والا کوئی پہلو پیدا ہو جائے. ہاں بات نامکمل نہ رہ جائے اس لیے ایک پہلو اس میں بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو پہلی ہی مرتبہ میں, یہاں رخصتی ہوئی اور اسی رات میں اگر یہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تو اب بیوی کو رائٹ مل جائے گا کہ یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے, مگر اس کی بہت لمبی تفصیل میں کسی ایک سال میں بیان کر چکا ہوں کہ پھر بیوی کی ذمہ داری ہے, لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو حاکم شرع کو اطلاع کرے کہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں, اور حاکم شرع باقاعدہ ٹائم پیریڈ دے گا, اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران بھی اگر قائم نہ ہو سکے تو پھر لڑکی کو اختیار مل جائے گا کہ وہ فسٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ فرسٹ ٹائم کی بات, پہلی مرتبہ کا جو معاملہ ہو. اگر پہلی مرتبہ تعلقات قائم ہو جائیں تو اس کے بعد بیوی کا یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد اگر وہ سیپریشن چاہتے ہیں تو طلاق کا ذریعہ ہے یا خلع کا ذریعہ ہے یا زہار, یہ دوسرے ذریعے ہیں. کم از کم خود بخود نکاح فسٹ نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آج کل لڑکا اور لڑکی کا نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور رخصتی دو یا تین سال بعد ہوتی ہے تو کیا اس سے نکاح قائم رہتا ہے؟ جی ہاں, اس سے بھی نکاح قائم رہے گا. وجہ یہ کہ اگر معاشرے میں یہ چیز رائج ہو کہ نکاح ہونے کے بعد دو سال تین سال کے بعد رخصتی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر وہاں پر بھی لڑکی ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے میرا حق چاہیے وہ چار مہینے والا تو معاملہ الگ ہو جائے گا, لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ عورتیں اتنا اپنے حقوق کا علم بلند کریں کہ نہیں ہمیں اپنا حق چاہیے. یہ والا حق مانگنے کے لیے کم از کم ابھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں رواج پیدا نہیں ہوا. میں نے غالباً ایک سال پہلے یا تھوڑا سا آگے پیچھے کا عرصہ ہوگا اخبار میں پڑھا تھا کہ پاکستان کی 60 سال کی ہسٹری میں ایک مرتبہ کسی عورت نے کورٹ میں جا کے مقدمہ کیا تھا کہ مجھے میرا یہ حق چاہیے. تو 16 کروڑ کی آبادی میں اور 60 سال کے عرصے میں ایک فقط ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں کسی عورت نے جا کے مطالبہ کیا ہو کہ مجھے میرا یہ حق چاہیے. حالانکہ اسلام میں حق دیا ہے بالکل, اور وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. اچھا چپکے چپکے اس کی باتیں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں, مگر جب حق مانگنے کی بات آتی ہے تو وہاں عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور عورت آگے بڑھے, اس کی مرضی ہے, پیچھے رہنا چاہے تو پیچھے رہے, آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے اس سے کوئی حرج نہیں. یہ کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا کہاں کتنا حق ہے. تو اب ازدواجی تعلقات کے حوالے سے عورت کا یہ حق موجود ہے, 4 مہینے میں یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اس کے بعد ایک ہی سوال اس پرچے کا, لہذا اسے پہلے مکمل کر لیتے ہیں. کیا کسی بھی بینک میں کیشئر ایز اے کیشئر جاب کرنا حرام ہے یا صرف ان بینکوں میں جو کسی غیر ملک یا آ خان کے تعاون سے حاصل ہو؟ صرف کیشئر کے طور پر جاب کرنا حرام ہے یا دوسرے تمام پوسٹ پر بھی کام کرنا حرام ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا ہے. اچھا یہ ایسا ٹاپک تھا کہ جس کو مجھے بیان کرنا تھا, خود اپنی جانب سے بھی بیان کرنا تھا, تو اب مجھے موقع مل گیا ہے تو میں ذرا اس کی تفصیل بیان کر دوں. اب تک میں نے جو گزارش کی تھی آپ لوگوں کے سامنے وہ یہ تھی کہ بینک میں کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس میں سود کا انوالومنٹ ہو جاتا ہو وہ حرام ہے, اور تمام اقسام کے بینک میں یہ کام کرنا حرام ہے. تمام اقسام کا مطلب کیا ہے کہ 3 اقسام کے بینک عام طور پر میں بیان کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے میری گفتگو سن رکھی ہے انہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ سالہا سال سے بیان کرنے کی وجہ سے اب یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ بینکوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں. چونکہ کئی سال میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو اب لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ یا تو بینک مسلمان کا ہوتا ہے یا کافر کا ہوتا ہے, اور اگر مسلمان کا ہوتا ہے تو مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا ہوتا ہے یا حکومت کا ہوتا ہے. تو یہ 3 اقسام کے بینک لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ گئے. منافع لینے کے حوالے سے الگ الگ مسائل ہیں اس کے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی دونوں مجتہدین کیا ہیں, تمام بینکوں کا منافع لینا صحیح ہے الگ الگ نیتوں کے ساتھ, مگر جہاں تک جاب کرنے کا تعلق ہے تو کسی بھی بینک میں ایسا جاب کرنا کہ جس کا تعلق انٹرسٹ سے بنتا ہو اور ذرا سا بھی انٹرسٹ سے بن جاتا ہو وہ کام حرام ہوگا. جیسے انہوں نے کیشئر کے حوالے سے پوچھا ہے, تو کیشئر کیا کرتا ہے؟ جو افراد بینک میں پیسے جمع کروانے کے لیے آئے ہیں ان سے پیسے لے لیے کھاتے میں ڈال دیے, جو اپنے پیسے نکلوانے کے لیے آئے ہیں ان کو پیسے دے دیے کھاتے سے مائنس کر دیے. یہ کام اگر وہ کر رہا ہے تو بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. اس کا پیسہ جمع کیا, اس کا پیسہ واپس کیا. مگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بینک ہر کھاتے دار کو کچھ نہ کچھ منافع دے رہا ہوتا ہے. وہ منافع نہیں ہے, ایکچوئل انٹرسٹ ہے. تو ہر کھاتے دار کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ دیا جا رہا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ اس نے 10,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, تو بینک اس کو مثلا 100 روپے انٹرسٹ دے رہا ہے. یہ 100 روپے جو انٹرسٹ دے رہا ہے, یہ کس کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کیشئر کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے. چونکہ یہ کیشئر کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے, لہٰذا اس کا یہ کام جائز نہیں. تو اب یہ کیشئر کے ہاتھ جو پیسے دیے جا رہے ہیں انٹرسٹ کے, یہ جائز نہیں ہے. جو وہاں پر کمپیوٹر میں فیڈنگ کر رہا ہے انٹرسٹ کی, اس کے لیے وہ کام جائز نہیں ہے. کمپیوٹر میں فیڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پورا حساب رکھ رہا ہے, پورا حساب مینٹین کر رہا ہے, اس میں انٹرسٹ کا حساب دیا جاتا ہے, وہ کام بھی جائز نہیں. وہ جو حساب رکھ رہا ہے اس کے اوپر جو افسر ہے, اس ساری چیز کو چیک کرنے کے بعد جو دستخط کر رہا ہے, وہ بھی انٹرسٹ کے نام پہ دستخط کر رہا ہے, اس کا کام بھی جائز نہیں. تو انٹرسٹ کہیں نہ کہیں عام طور پر بینک میں شامل ہوتا ہے. مگر اگر بینک کا ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں انٹرسٹ شامل نہیں ہے, تو وہ کام کرنا بالکل جائز ہے. جیسے فرض کیجئے کہ یوٹیلیٹیز بل, اس کا پیمنٹ لینا اور بل کاٹ کے دے دینا. ایسا اگر کیشئر ہے تو اس میں اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو انٹرسٹ سے متعلق ہو. تو اگر یوٹیلیٹی بلز والا فقط کام ہو تو کوئی قباحت نہیں, لیکن باقی جتنے ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے. چنانچہ اکثر مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ جہاں انٹرسٹ کا کام آ گیا وہ کام جائز نہیں. ایک حد تک بات مکمل ہو گئی. اچھا, اس میں کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی آ گیا, اے ٹی ایم کارڈ کا مسئلہ بھی آ گیا, دوسرے قسم کا کارڈ کا مسئلہ بھی آ گیا. اس لیے وہاں بھی کہیں اگر انٹرسٹ انوالو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں کا مطلب ہے کہ یہ حرام ہو گیا. اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ مولانا صاحب انٹرسٹ کا کام تو 1% ہوتا ہے, باقی ایکچوئل تو لوگوں کا پیسہ لینا ہے, پیسہ دینا ہے, ایل سی کھولنا ہے, مال کے لیے اس کے کاغذات دینا ہے, یا مثلا کریڈٹ کارڈ میں لوگوں کو پیسے دینا ہے, اس سے پیسے لینا ہے, تو ایکچوئل تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو بینک اپنے پیسے دے رہا ہوتا ہے اور پیسے لے رہا ہوتا ہے, یا لوگ اپنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ کام تو وہی ہے, 1% کام انٹرسٹ کا ہوگا, باقی کام 99% تو صحیح کام ہوتا ہے. چلے بات مان لی. اس کے باوجود اگر کسی مقام پر 1% کام ایسا ہو, دیکھیے یہ فارمولا ہے, قاعدہ کلی ہے اسلامی مسئلے کو سمجھنے کے لیے. 1% کام اگر ایسا ہو کہ جو لازمی طور پر حرام کام کرنا پڑتا ہو, وہ 1% حرام کا کام کرنا پڑتا ہو, تو اس 1% کی وجہ سے 99% کام کرنا بھی حرام ہو جائے گا. اگر اس 1% سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ 1% حرام ہمیں کرنا ہی پڑے گا, تو اس 1% کی وجہ سے 99% بھی حرام ہو جائے گا, یعنی وہاں کام کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا, کام کرنا جائز نہیں ہوگا, مگر جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ ساری کی ساری حرام نہیں ہوگی. تنخواہ فقط اتنی حرام ہوگی کہ جس کا تعلق انٹرسٹ سے ہو. اگر 1% کام انٹرسٹ کا ہے تو 1% تنخواہ حرام ہے, باقی 99% تنخواہ یہ حلال ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بینک میں کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بینک میں کام کرنا حرام ہے, تو پھر ہم انہی پیسوں سے تو قرآن مجید کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بازار سے لے رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تو قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہو گیا. انہی پیسوں سے تو ہم افطار کا سامان خرید رہے ہیں اور اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں, تو روزہ افطار کرنا بھی غلط ہو گیا. انہی پیسوں سے ہم سحری کر رہے ہیں, انہی پیسوں سے ہم زیارت کر رہے ہیں, انہی پیسوں سے ہم حج کر رہے ہیں, تو سارے کام غلط ہو گئے ہمارے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے کام غلط نہیں ہوئے, اس لیے کہ 99% کام اگر آپ کا حلال ہے تو 99% پیسہ صحیح ہو گیا, یہ 1% پیسہ غلط ہے. اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ 1% کا کیا کیا جائے, تو ایکچوئل جواب تو اس کا یہ کہ 1% پیسہ بینک کے مالک کو واپس کر دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں دے دیں, آپ کے مدرسے کو ڈونیشن دے دیں. یہ کچرا ہی مدرسے میں ڈونیشن دیا جاتا ہے, ایسی چیزیں مدرسے میں ڈونیشن دی جاتی ہے. ورنہ آپ یقین جانیے جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہاں قرآن و عطرت اکیڈمی میں 2 ڈونیشن باکس لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ اس اتنے بڑے ادارے کے اخراجات کیا ہوں گے, کتنے بڑے اخراجات سے یہ چل رہا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈونیشن باکس لگے ہوئے ہیں اس میں ڈونیشن کتنا آتا ہے؟ شاید آپ کو ہنسی آ جائے. جب مہینے کے آخر میں وہ ڈونیشن باکس کھولا جاتا ہے تو اس میں سے کتنے پیسے نکلتے ہیں؟ 29 روپے. 29 روپے میں یہ ادارہ چلے گا. دوسرے ڈبے کو کھولا, کتنے پیسے نکلے؟ 22 روپے. 22 روپے میں یہ ادارہ چلے گا. تو ڈونیشن عام طور پر لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر ایسے کسی معاملے میں پھنس جائیں تو کہیں مولانا صاحب آپ کے مدرسے کو ڈونیشن دے دیں، یعنی اس طرح کے حرام جتنی کمائی ہوتی ہے وہ سب لا کے مسجدوں میں جمع کرو، وہ سب لا کے مدرسوں میں جمع کرو، یہ لوگوں کا طریقہ جادو، نہیں دے سکتے مدرسے کو، نہیں دے سکتے مسجد کو، ایسا ڈونیشن مسجد میں جائز نہیں ہے، ایکچوئل یہ مالک کا پیسہ ہے، لہٰذا مالک کو واپس لوٹانا پڑے گا، اگر آپ لوٹا سکیں تو آپ دیکھیے کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے۔ تو 99% آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ بالکل صحیح ہوگی۔ اچھا اب آئیے، اب تک جو میں نے گفتگو بیان کی ہے ذرا سا وقت زیادہ ہو گیا، مگر میں اس ٹاپک کو ابھی مکمل نہیں کروں گا تو بات بالکل ادھوری رہ جائے گی۔ اب تک میں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے اگر انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی درمیان میں رابطہ آ جاتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ہاں، مگر کچھ مقامات پر انٹرسٹ والا کام کرنا بھی جائز ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بینکنگ کے بہت سارے شعبے بنتے جا رہے ہیں، اور جو الگ الگ شعبے بنتے جا رہے ہیں اس میں الگ الگ قسم کے کام ہیں، انٹرسٹ والا کام بھی بینک کا کرنا جائز ہوگا۔ کہاں پر؟ چونکہ میری گفتگو فقط ایک محدود علاقے تک نہیں رہتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں گفتگو چلی جاتی ہے، تو جو دور دراز کے علاقے میں کام کرنے والے ہیں وہ کم از کم نقصان نہ اٹھائیں۔ انٹرسٹ کا کام کر رہا ہے، بینک کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے باوجود جائز ہے، یعنی اس کا کام ہی ہے انٹرسٹ لینا دینا، تب بھی اس کا کام جائز ہے۔ کب؟ اگر اس کا کام ایسا ہو کہ وہ انٹرسٹ جن لوگوں سے لے رہا ہے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے مجھے امریکہ سے فون آیا تھا، اور خاتون بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے اپنی جاب پر جانا چھوڑ دیا تھا بینک میں کام کرنے والی، وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ بینک میں کام کرنا جائز نہیں۔ تو بینک میں انٹرسٹ کا کام کرنا جائز نہیں، بالکل صحیح ہے، مگر اگر بینک ایسے لوگوں سے انٹرسٹ لے رہا ہے کہ جو سب کے سب کافر ہیں، تو پھر یہ انٹرسٹ کا کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اب جب سوال ہم نے ان سے کیا کہ بینک جن لوگوں سے انٹرسٹ لیتا ہے، یا آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ جو مثلا کریڈٹ کارڈ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، جن لوگوں سے انٹرسٹ وصول کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر کون سے لوگ ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ 99% نان مسلم ہیں، 1% جو ایسا ہوگا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ جو 1% مسلمان ہے، کیا آپ اس کو کس طرح سے فارگیو کر سکتی ہیں، ادھر ادھر کر سکتی ہیں، کیا یہ کام آپ کو نہ کرنا پڑے، باقی 99% لوگوں کا کام کریں کہ جو کافر ہیں ان سے انٹرسٹ لیا جائے۔ تو اگر یہ بینک کافروں سے انٹرسٹ لے کر کافر کو دے رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں، پھر کوئی حرج نہیں، تو یہ بینک کا کام ہے، اور بینک میں انٹرسٹ وصول کرنے والا کام ہے، اور پیورلی انٹرسٹ وصول کرنے والا کام ہے، باقی اور کوئی کام نہیں، مگر اس کے باوجود جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ کافر سے پیسہ لینا ہے اور کافر کو دینا ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اگر کافر سے پیسہ لینا ہو اور کافر کو دینے کے بجائے کسی مسلمان کو دینا ہو، تب بھی یہ کام جائز ہو جائے گا، تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ چنانچہ ایک یہ کام بینک کا جائز ہے کہ جہاں جن لوگوں سے انٹرسٹ لیا جا رہا ہے وہ کافر ہے، اور جن کو دیا جا رہا ہے یا وہ کافر ہیں یا وہ مسلمان ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں یہ والا کام بالکل صحیح ہو جائے گا، یہ جاب بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے کیا بات، ابھی کون سی مثال آئی، لوگوں سے انٹرسٹ لینا، یہ جاب صحیح ہوگی۔ اب آئیے انٹرسٹ دینا، اگر بینک میں کوئی ایسی جاب ہے کہ جہاں انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے لوگوں کو، یہ والی جاب بھی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ کہاں پر؟ اگر وہ بینک ایسا ہے کہ جو کافروں کا بینک ہے، دیکھیے ابھی کافروں کا بینک ہمارے یہاں بھی موجود ہے، اگر یہ بینک کافروں کا بینک ہے اور کافروں سے پیسہ لے کے مسلمانوں کو انٹرسٹ دیا جا رہا ہے، تو بالکل صحیح ہے یہ والا جاب، اس والی جاب میں بھی کوئی قباحت نہیں، یہ والی جاب بھی بالکل پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ یہاں پر پیسہ کس کی جیب سے نکل رہا ہے؟ کافر کی جیب سے، اور کافر کی جیب سے جو پیسہ نکل رہا ہے اس کے لیے اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ کافر کچھ بھی کہہ کے ہمیں پیسہ دے، کافر بینکوں سے ہمیں منافع لینے کی اجازت کیوں ملی ہے؟ ایک وجہ سے وہ یہ کہ کافر کچھ بھی کہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لون ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنخواہ ہے، وہ کوئی اور بھی نام دے رہا ہے اس کا، تو ہمارے لیے اس کا پیسہ لینا صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کافر کا مال مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے، اس ایک نیت کے ساتھ کافر کا مال مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے، اس ایک نیت کے ساتھ وہ پروفٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب اگر کافر کسی مسلمان کو دے رہا ہے، اور جاب کرنے والے کا جاب ہی ایسا ہے کہ کافر سے لے کے مسلمان کو دے رہا ہے، کوئی حرج نہیں، یہ والا کام بالکل صحیح ہے، یہ والا کام بالکل پرفیکٹ ہے. تو اب تک جو میں نے بینکنگ کی جاب کے حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں وہ اس حوالے سے تھا کہ بینکوں کا کام عام طور پر بہت محدود ہوتا تھا. اب بینکوں کا کام اتنا اسپیشلائز ہو گیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ کام کر رہا ہے اور الگ الگ اعتبار سے ترقی کر رہا ہے. تو جو افراد اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ جو کافر سے انٹرسٹ لے کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں یا کافر سے انٹرسٹ لے کے کافروں کو دے رہے ہیں, تو ایسا کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں, یہ کام بالکل جائز ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں معذرت خواہ ہوں, پتہ نہیں اب میری آواز آخر تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. دور تک آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی اب بھی. بہت معذرت چاہتے ہیں. کیا کیا جائے کہ کبھی کبھار عین وقت پہ ایسی چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. مگر جن مسائل کا تذکرہ ہوا ان میں اکثر کم از کم یہاں مردوں سے تعلق رکھنے والے مسائل تھے, تو اگر خواتین تک آواز نہیں پہنچی میرے خیال میں معذرت تو کرنا پڑے گی ان کو, مگر شاید اتنا بڑا نقصان نہیں ہوں ان کا. بہت کم محدود وقت رہ گیا میرے پاس. کل میں گزارش کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بارہا پڑی جاتی ہے, بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں یہ آیت بہت پڑی جاتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ آیت عام طور پر آدھی پڑھی جاتی ہے, پوری آیت یہ ہے کہ رسول کی زندگی ان لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جو تین خصوصیات کے حامل ہوں, یرجو اللہ اللہ کی امید رکھتے ہوں, والیوم الآخر اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہوں, وذکر اللہ کثیرا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے. مختصر طور پر دو باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا تھا. اللہ کی امید, روز قیامت پر اعتقاد و بھروسہ, بہت ہی محدود پیمانے پر ان دو باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. اور اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہوں, اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہوں, اس میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا ورد وہ کرتے ہوں کہ جس میں اللہ کا نام آ جاتا ہو, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یقیناً یہ ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. مگر اللہ کے ذکر کے حوالے سے جو بات امپورٹنٹ ہے وہ فقط زبان سے چند جملے ادا کر دینا, یہ ایکچوئل اللہ کا ذکر نہیں مانا گیا. یہ ہے اللہ کا ذکر, مگر اس کا بہتر فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی اپنی زندگی میں اس طرح سے ذکر الہی داخل ہو چکا ہو کہ جتنا اس کی زبان سے ذکر الہی ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کے عمل سے ذکر الہی ہو رہا ہو, اس کے عمل سے. اور یاد رکھیے کہ اگر زبان سے ذکر الہی کرنے والا کوئی شخص ہے, بہت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, افیکٹ ہوگا, اس کا بھی اثر ہے. کوئی بھی اللہ کا ذکر بغیر افیکٹ کے نہیں ہے, ہر ذکر الہی کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. مگر ایکچوئل اثر جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے قربت الہی حاصل ہو جائے. دیکھیے ذکر اللہ کا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ فوائد حاصل کر لیتا ہے, کچھ مرتبے اور مقام حاصل کر لیتا ہے, تو افیکٹ تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا. مگر اگر آپ کے ذہن میں ذکر الہی کا مقصد یہ کہ میں پروردگار کا تقرب حاصل کروں, سب سے زیادہ آپ کے ذہن میں اگر یہی بات ہے, تو پھر ایک بات کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا, ورنہ ذکر الہی کا وہ فائدہ کبھی مل ہی نہیں سکتا جو ایکچوئل ملنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک مرتبہ ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا, کا فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم پروردگار کا تقرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور شیطان کو اپنے آپ سے کیسے زیادہ سے زیادہ دور بھگا سکتے ہیں. امام نے جواب دیا کہ واجبات و محرمات ان دونوں کا خیال رکھنے کے بعد, یہ طے شدہ بات ہے, اگر کوئی شخص ذکر الہی پر ذکر الہی کرتا چلا جا رہا ہے اتنا ذکر الہی کر رہا ہے کہ جنگل میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور دن اور رات خدا کا نام لے رہا ہے، دن اور رات خدا کی یاد اس کے زبان پر جاری ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ واجبات انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ ایکچوئل اس مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو تقرب الہی کا مرتبہ کہلاتا ہے، نہیں پہنچ سکتا یہ آدمی. اگر ایک آدمی بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے، بہت سارے وظائف پڑھتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے نہ جانے کیسے کیسے وظیفے انجام دیتا ہے، مگر وہ حرام چیزوں سے نہیں بچتا ہے، تو تقرب الہی کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے تک یہ نہیں پہنچ سکتا. اگر سے ذکر الہی بہت کر رہا ہے مگر اس کے باوجود تقرب الہی کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، تقرب الہی کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی ایک چھوٹی سی مجھے مثال دینے کی ضرورت پڑے گی یہاں پر. فرض کیجئے کہ وہ مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سعد بن عبادہ، رسول کے زبردست صحابی ہیں، یہ بہترین قسم کے صحابی ہیں. اچھا اصحاب رسول میں ایک بات ہے کہ وہ ذکر الہی بہت کرتے تھے. کئی ایسے اصحاب رسول آپ کو مل جائیں گے جو رات رات جاگ کر ذکر الہی کرتے تھے. سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہترین صحابیوں میں سے شمار کیے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا انتقال خود رسول کی زندگی میں ہو گیا تھا. جب رسول کی زندگی میں انتقال ہوا تو رسول نے ان کے غسل، کفن، دفن، ان تمام چیزوں کا حکم دیا، اور فقط تمام چیزوں کا حکم نہیں دیا، خود رسول بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے. اور جب قبر کھودی گئی تو ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے خود رسول قبر میں اترے تھے، اور جب جنازے میں اللہ کے رسول شرکت کر رہے تھے تو اس وقت رسول کی زبان سے جملہ بھی جاری ہوا تھا کہ سعد بن عبادہ کے تشییع جنازہ میں فقط یہ افراد شریک نہیں ہے تو میں نظر آ رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کون افراد شریک ہیں؟ کہا ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہیں، 70,000. جب یہ اترے اللہ کے رسول تو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ان کی مٹی کو برابر کیا. اب اندازہ کیا سکتا ہے کہ سعد بن عبادہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا جہاں اللہ کے رسول خود شریک ہو رہے ہیں، سارا کام بھی کر رہے ہیں اور یہ فضائل بھی بتا رہے ہیں سعد بن عبادہ. جب دفن کر کے واپس پلٹنے لگے، ان کی والدہ ان کی قبر پہ بیٹھ گئی اور قبر پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہا، کہا اے سعد تجھے جنت کی خوشیاں مبارک ہو. بس یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ پیغمبر کو جلال آ گیا. دیکھیے صحابی رسول ایسے ہیں کہ جو ذکر الہی کرنے والے تھے، اس کی ماں نے قبر پہ بیٹھ کر یہ جملہ کہا. ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ جنت کی خوشیوں میں ابھی مسرت محسوس کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنی فضیلتیں سعد کی بتائی ہیں، فرشتوں کا تذکرہ کیا، آپ خود ان کی قبر پہ اترے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تو اب کیا اس میں شک باقی رہ جاتا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ اس وقت بدترین قسم کے عذاب قبر میں مبتلا ہیں، بدترین قسم کی. حیران ہو کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ ذکر الہی اپنی جگہ کرتے رہے مگر کچھ حرام باتیں ایسی ہیں کہ جس سے اگر انسان نہ بچے تو ذکر الہی کا اپنے مقام پر فائدہ بہت محدود ہو جاتا ہے. جو تقرب الہی کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. پوچھا کہ وجہ کیا ہے، ان پر یہ عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ حرام کام کرتے تھے، ایک حرام کام کرتے تھے. اچھا مثالیں دینے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک حرام کام کا تذکرہ کیا، ورنہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی حرام کام کرتے ہوں. کہ وہ ایک حرام کام کرتے ہیں، وہ کیا؟ کہ ویسے تو جب یہ باہر نکلتے ہیں تو سب سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، سب سے ہنس مکھ کر ہنسی خوشی بات کرتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، بہت شائستہ انداز میں بات کرتے ہیں، لہذا پورے معاشرے میں ان کا بہت مرتبہ اور مقام ہے، بڑی عزت و وقار ہے. مگر جب یہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیوی کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے. اور ہے معاشرے کے بہت سارے لوگ ہیں، مسئلہ یہی ہے سارا کہ جب باہر نکلیں گے تو ایسا خوش اخلاق آدمی نظر آئے گا، آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ بہتر آدمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور خصوصیت سے جو افراد اپنی بیٹی پھر ایسے آدمی کو دیتے ہیں، اس جب وہ بیٹی دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت تو ان کی ظاہری صورت نظر آتی ہے، مگر جب بیٹی وہاں پر جاتی ہے اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو داستان آ کر سنا رہے ہوتے ہیں، ارے مولانا صاحب اتنے زبردست قسم کے سوشل ورکر ہیں، سب کے کام کرتے ہیں، جماعت کے کام کرتے ہیں، فلاں امام بارگاہ کے ٹرسٹی ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں، یہ ادھر جاتے ہیں، پانچ ٹائم نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ کر پوری ان کی فہرست کی دار، مگر گھر کے لیے کوئی توجہ نہیں. یعنی دنیا بھر کے کام کاج کرنے، گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، بیوی کا کوئی کام نہیں کرنا، ماں کا کوئی کام نہیں کرنا، بہن بھائیوں کا کوئی کام نہیں کرنا. اذان محترم، پہلے گھر امپورٹنٹ بتایا گیا ہے، پہلے گھر میں چراغ جلاؤ پھر مسجد میں چراغ جلاؤ، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. چنانچہ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر ذکر الہی کا تذکرہ کیا گیا، اگر کوئی شخص حرام میں مبتلا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں تو ذکر الہی کا وہ فائدہ باقی نہیں بچے گا. تو میں گزارش کر رہا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں گزارش کروں گا کہ گھر کا خیال سب سے زیادہ رکھیے. آپ کے لیے مسجد کا خیال رکھنا اہم ہے مگر گھر سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کے لیے اپنے فیملی ممبرز کا کام کرنا یہ زیادہ اہم ہے دوسرے سوشل ورک کرنے کے مقابلے میں. اپنے گھر کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ خیال رکھنے والی چیزیں ہیں. باقی اگر آپ کے پاس گنجائش بنتی ہے تو پھر آپ باہر کا کام کریں. اور مصیبت یہ ہے کہ جو یہ باہر کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے خوش اخلاق، اتنے خوش مزاج اور اتنے شاندار طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا گھر تو جنت ہوگا، تو اپنے گھر کو جنت بنا کر آئے ہیں اور اب باہر کام کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر کو جہنم بنا کر کے چھوڑ دیا ہے اور باہر کے جتنے کام کاج ہیں ان کو جنت بنا کے دیا ہے. تو اب ذکر الہی میں واجبات اور حرام چیزوں کا خیال کیے بغیر وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک بات، جب امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے، امام نے کہا مستحبات پر عمل کرنا. کہا کہ اچھا، سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے مستحبات پر عمل کرے انسان شیطان سے زیادہ زیادہ بچ جائے گا. کہا اچھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ شیطان سب سے زیادہ کن چیزوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے اور اغوا کرتا ہے. امام نے کہا مستحبات کے ذریعے. اب تو سننے والا حیران ہو گیا، شیطان سے کون سے طریقے سے سب سے زیادہ بچا جا سکتا ہے؟ کہنے مستحبات. کون سے طریقے سے سب سے زیادہ شیطان بہکاتا ہے؟ کہ مستحبات کے ذریعے سے. تو وہ چکرا گیا کہ فرزند رسول کیا یہ ٹکرانے والی باتیں نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مستحبات کے ذریعے سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہی مستحبات کے ذریعے سے بہکا دیتا ہے، یہ ٹکرانے والی باتیں نہیں ہیں. اصل میں جو امام نے فرمایا ہے اگر اس کو صحیح سینس میں سمجھ لیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی سمجھنا. وہ کیا ہے صحیح سینس؟ کیا ہے وہ؟ مستحبات کے جو واجبات انجام دینے کے بعد اور حرام چیزوں سے بچنے کے بعد انجام دیے جائیں، یہ مستحبات ایسے ہیں کہ جو شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ ثابت ہو جائیں گے، زبردست طریقہ ثابت ہے. آپ کی واجب نمازیں صحیح ہو جائیں پھر آپ نماز شب پڑھیں، یہ بہترین طریقہ ہو جائے گا شیطان سے بچنے کا. اگر آپ کے رمضان کے روزے پرفیکٹ ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ مستحب روزے رکھنا ہے بہترین طریقہ ہو جائے گا یہ شیطان سے بچنے کا. اگر آپ نے جو مالی واجبات ہیں اسلام کے خمس پرفیکٹ انداز سے دیا ہے، فطرہ پرفیکٹ انداز سے دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یہ شیطان سے بچنے کا زبردست طریقہ ہے، بہت شاندار طریقے سے آپ شیطان سے بچ جائیں گے. مگر ان چیزوں کو انجام نہیں دیا. بہت سارے افراد آج بھی ایسے ہیں خمس لینے پر تیار نہیں ہیں مگر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کو راشن دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو فیس دے رہے ہیں، بجلی کے بل کا پیمنٹ کر رہے ہیں، باقی چیزوں میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، مگر جہاں خمس کا نام آتا ہے بلک جاتے ہیں. اگرچہ یہ مستحب پر عمل کر رہے ہیں مگر یہ ایسا مستحب ہے کہ واجب کو چھوڑ کر مستحب پر عمل کیا. امام کہہ رہے ہیں یہی وہ طریقہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس کے ذریعے سے بہکا سکتا ہے. تو یہ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جو مستحبات بھی انجام دیے جائیں اس میں کیا ہم نے اچھی طرح سے پیش نظر رکھ لیا ہے کہ ہم نے واجبات پورے کر لیے ہیں، حرام کام سے تو ہم نہیں، حرام کام میں تو ہم مبتلا نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ سائڈ ہم نے کور کر لی ہے اور اس کے بعد مستحبات انجام دے رہے ہیں یہ بہترین قسم کا عمل ہے اور یہ ذکر الہی میں زبردست معاون ثابت ہو سکتا ہے. ورنہ انسان ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام کرے مگر اس کے بعد بھی جو قرآن کی آیت آئی تھی فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ کہ اللہ ان کے اعمال کو حب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب تک ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل نہ کیا جائے وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ عمل اسلام کی بارگاہ میں مانا ہی نہیں گیا ہے. جو لوگ بھی اہل بیت کے خلاف کسی طرح کا ظلم کرتے رہے، سازش کرتے رہے، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، مگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا کام حرام کام کرنے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اگر کربلا میں شریک افراد اہل بیت پر مظالم ڈھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر اگر انہوں نے پانی بند کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں کہ بھائی یہ چونکہ باغی ہیں اور باغیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا جائز ہے، لہذا وہ صحیح سمجھ رہے تھے، مگر انہوں نے معلوم ہی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو پورا خاندان رسول کا خاندان ہے. چنانچہ انہوں نے پانی بند کیا. ساتویں تاریخ سے جو انہوں نے پانی بند کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے یہ، خصوصیت سے بنی ہاشم کے جوانوں کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہوں اور العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں، اور یہ کڑیل جوان بچوں کو پانی تک نہ دے سکتے ہوں. میں کہتا ہوں باپ اگر اپنے بچے کی زبان سے فقط ایک چھوٹا سا جملہ سنتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، ٹافی چاہیے، تو اگرچہ استطاعت نہیں ہوگی، غربت ہوگی، مگر اس کے باوجود بچے کی خواہش پوری کر دیتا ہے. وہاں بچوں نے کوئی ٹینگ اور کولا نہیں مانگا تھا، ارے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، پانی، مگر اس پانی کا بھی انتظام نہیں کر سکے، حالات ایسے ہو گئے. اور پھر کربلا سے جب یہ باہر نکلے، اس کے باوجود ان کو سیراب ہو کے کبھی پانی نہیں ملا، جگہ جگہ یہ قافلہ ٹھہرتا رہا، یزیدی لشکر سیراب ہوتا رہا، مگر اہل بیت کے بچوں کو پانی نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آ گئی کہ جہاں اس قافلے نے شدید ترین گرمی میں سفر کیا، سارا دن تپتی دھوپ ہے، جھلسا دینے والی گرمی ہے، اور یہ سفر ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے سخت ترین سفر، اور ایک منزل پر آ کر قافلہ ٹھہرا ہے کہ جہاں پانی کا انتظام ان کے لیے ہو گیا. اب یہ بچے سارا دن پیاسے رہے ہیں، ایک منزل پر آ کے جب قافلہ ٹھہرا تو خود سکینہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک مرتبہ پھوپھی سے پلٹ کے سوال کیا تھا کہ پھوپھی اماں، ان لوگوں کے پاس پانی کا انتظام ہو گیا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں ان سے جا کے پانی مانگوں؟ نہ جانے زینب کے دل میں کیا بات آئی کہ اچھا بیٹا، جانا چاہو تو جاؤ. اب پانی کا سارا کنٹرول شمر کے ہاتھ میں ہے، شمر نے جہاں پانی ملا اسے اپنے لشکر والوں کو سیراب کیا، سارا لشکر شمر کا سیراب ہو گیا، سارے آدمیوں نے، جوانوں نے پانی پی لیا. اس کے بعد سکینہ کھڑی ہے اور شمر سے ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہے کہ اے شمر، میں بھی بہت پیاسی ہوں، میں نے بھی سارا دن سفر کیا ہے، میں بھی گرمی میں اس طرح سے تیرے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی ہوں، میرا حلق بھی بہت سوکھ رہا ہے، مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے، مگر میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھے فوراً پانی دے دے، نہیں، تو پہلے اپنے سارے لشکر کو سیراب کر لے، جب تیرا لشکر سیراب ہو جائے اس کے بعد بھی اگر تو پانی نہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پہلے تو اپنے لشکر کے جانوروں کو سیراب کر لے، گھوڑوں کو سیراب کر لے، اونٹوں کو سیراب کر لے، اس کے بعد اگر تیرے پاس کوئی پانی بچے تو تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دینا. ارے شمر نے اپنے لشکر کو سیراب کر دیا، گھوڑوں اور اونٹوں کو سیراب کر دیا، یزیدی لشکر کے جانور بھی سیراب ہو گئے، اس کے بعد بھی شمر کے پاس پانی بچ گیا، مشکیزے میں پانی بچا ہے. اب سکینہ کو جو دیکھا کہ سکینہ کوزہ لے کے کھڑی ہے اور پانی مانگ رہی ہے، ایک مرتبہ شمر نے کہا تجھے پیاس لگی ہے؟ سکینہ نے کہا جی. کہا پانی لینا چاہتی ہو؟ کہا جی. کہا دیکھو، جیسے ہی سکینہ آگے بڑھی، بجائے اس کے سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالتا، ایک مرتبہ شمر نے پورا مشکیزہ الٹ دیا، سارا پانی صحرا میں بہ گیا. ارے
سکینہ کو ایک بوند پانی نہ دیا عشقی نے، بس یہ کیفیت دیکھی، اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، چیخ کر گائے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا عشقی کے پاس پانی بچ گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے پانی نہ دیا، اور گرمی کی یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، اس گیلی مٹی کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے رخساروں پر ملنا شروع کر دیا کہ میرا کلیجہ پیاس کے مارے کباب
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، پروردگارا اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو جو صاحبان ایمان دنیا میں جہاں جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بالخصوص پارا چنار اور دیگر علاقوں کے مومنین، ان تمام کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خداوندہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سرنگو فرما، پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اور دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کے ظہور میں